علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغنومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي سلامات اللهم صل على محمد وعلى آله محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر شہادت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ ذات حضرت امیر المومنین در حیات پیغمبر اور بعد از حیات پیغمبر، البتہ یہ موضوع اپنی نوعیت میں نہایتاً کلی موضوع ہے اور جتنے مطلب واقعات جو کیفیات یقیناً حضرت کی رہی ہیں ان سب کو کسی ایک نشست میں سمیٹنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن موضوع سے مرتبط جو روایت میری سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں سردام کلام کے طور پر پیش کی، متفق علیہ مستند روایت کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، یقیناً آپ نے بھی بارہا اس حدیث کو سنا اور سماعت کیا ہوگا جسے ہمارے ہاں حدیث منزلت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ معروف ترین اس کے جو مقامات ہیں وہ ہی ایک سے زیادہ ہیں، معمولاً برادران کی جانب سے اس طریقے سے اس روایت کو اور اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ گویا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ صرف جنگ تبوک پر جب پیغمبر گرامی اسلام اپنے پیچھے حضرت امیر کو اپنا خلیفہ اپنا جانشین چھوڑ کر اور بنا کر جا رہے تھے اور کچھ منافقین نے مثلا حضرت کو آزار اور اذیت کی کوئی باتیں اس حوالے سے کہ تمہاری شجاعت اور اس سب کو دیکھتے ہوئے بھی پیغمبر تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اس طرح کا ایک ماحول پسند بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے حضرت کو دل آزاری ہوئی اور ان کے مقابلے پر پیغمبر نے پھر فرمایا کہ یا علی اما ترزا یا علا ترزا، کیا تم راضی نہیں ہو اس بات سے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، یا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے نسبت وہی ہے تو جناب ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی الا انہ لا نبی بعدی۔ اب یہاں پر ابحاث بہت ساری ہیں، اس خود روایت کے ضمن میں گفتگو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ایک ابتدائی طور پر اشارہ کروں گا، لازمات ہے وقت بھی تھوڑا سا کم ہے میرے پاس، کہ یہاں پر یہ جو ایک تصور قائم کیا گیا کہ جنگ تبوک پر جاتے ہوئے پیغمبر نے یہ بات کہی، یہ تو مستند ہے ہی، اور اس کے علاوہ تقریباً حضرت کی زندگی میں 13 سے زیادہ مقامات مستند ملتے ہیں ایسے کہ جہاں پر پیغمبر نے مولا کائنات کے متعلق یہ جملہ دہرایا. جنگ خیبر میں حضرت نے فرمایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ولادت، دونوں کی ولادت کے موقع پر حضرت نے یہ جملہ حضرت کے لیے دہرایا، اور بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر حضرت نے اس جملے کو مولا کائنات کے لیے دہرایا، اور اتنی کثرت سے دہرایا کہ مسلمانوں میں بطور عموم حضرت کے لیے یہ جملہ حضرت کا ان کے ذہنوں میں نقش ہو گیا تھا. لہذا اہل سنت کے بڑے حدیث کے علماء میں سے حاکم حسکانی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 5000 اسناد اس حدیث کے اپنے پاس رکھتا ہوں. 5000 اسناد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ حدیث عام یعنی دائرے سے نکل کر حدیثوں کے متواترات میں داخل ہو جاتی ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ متواترات کے لیے جب متواتر ثابت ہو جائے کوئی حدیث تو اصلاً اس کی رجالی بحث ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر مرسل ہونا اس کا یا اس کے اندر جو ہے وہ ضعیف ہونا یا حسن ہونا ان میں سے کوئی بھی مطلب اس میں اہم نہیں رہتا. متواتر کی جو اصل دلیل ہے وہ دلیل عقلی ہے. بس اگر ہمیں کسی جملے کے بارے میں اور اپنی بحث سے مطمئن نہیں جانا چاہتا کہ کتنی ہی احادیث یعنی کثرت حدیث جو ہے جو نقل ہوئی وہ نقل بے معنی، اکثریت اس میں نقل بے معنی ہے. ایسی احادیث کے جو لفظاً یعنی جس کے لفظ بھی عیناً نقل ہوئے ہیں، اب وہ بہت تھوڑی سی احادیث ہیں، لیکن میں پھر بھی کیا کہوں کہ یا وہ یہ حدیث ہے جو حضرت امیر کے بارے میں ہے جو متواترات ہے، یا اس کے بعد دوسری وہ حدیث کہ جس کے لفظ بھی نقل میں وہی الفاظ ہیں جو پیغمبر نے دہرائے، یا یہ حدیث ملتی ہے ہمیں متواترات میں جا کر، یا وہ حدیث ملتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا. یہ جو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا یہ جو ایک تصور ہے کہ جی پیغمبر نے حضرت کو آگے بڑھایا، یا یہ کہنا کہ جی شیعہ حضرت کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کو خدا نے افضل قرار دیا ہو وہ کسی کے بڑھانے کا محتاج نہیں ہوتا. جسے خدا نے افضل قرار دیا ہو، جسے خدا نے فضیلت عطا کی ہو، بلکہ بالعکس ہے تمہارے گھٹانے سے اس کی حیثیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. لہذا جتنا مرضی، اور یہ ہم نہیں کہتے، حتیٰ علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ علی وہ مظلوم ہے کہ جس کے دشمنوں نے اس سے نفرت اور اس سے بغض کی بنا پر اس کے فضائل کو چھپایا، لیکن اس کی مظلومیت اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے چاہنے والوں نے ڈر کے مارے اس کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا. اور فرمایا لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے کہ جس کی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی ہیں، جب بھی تاریخ اور حدیث میں اور قرآن میں جا کر انسان نگاہ کرتا ہے تو جس کی اتنی فضیلتیں موجود ہیں کہ انسان تاریخ اسلام میں اتنی فضیلتیں کسی اور کی بیان نہیں ہوئی، وہ مولا کائنات ہیں. لہذا تعجب کا مقام یہ ہے کہ جس ذات کی اتنی فضیلتوں کو چھپایا گیا، اس کے باوجود اس کی اتنی فضیلتیں اور اتنے مقامات موجود ہیں کہ اگر واقعاً یہ سارے مقامات بیان ہو جائیں تو بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ مذاہل ہیں، کسی کو ہضم نہیں ہوتے اور کسی کو افراد و تفرید کا شکار بنا دیتے ہیں. مولا کائنات کے بارے میں میں ایک بس مرحلہ عرض کروں گا کہ جنگ تبوک کے اوپر اکثر ہمارے بھی نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ حضرت کو کیوں نہیں لے کر گئے. تو عزیزان من، جنگ تبوک پر حضرت امیر کو نہ لے جانا اس علم غیب کی بحث میں سے ہے کہ جس کا معمولاً ہمارے برادران اہل سنت اس بات پہ بڑے شد و مد سے شور مچاتے ہیں کہ جی کسی کے لیے بھی خدا کے علاوہ علم غیب کا قائل ہو جانا اس شرک میں سے ہے. جبکہ قرآن بعض مقامات پر ارشاد فرماتا ہے اللہ بِإذنِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے جس کو آگاہ کرنا چاہے، اللہ جس کو عطا کرنا چاہے. پورا حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ اسی نوع علم غیب سے متعلق رکھتا ہے. حضرت خضر کو یہ علم کس نے دیا کہ یہ کشتی حاکم غصب کرنے والا ہے، حضرت خضر کو کس نے یہ علم دیا کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے والدین کو گمراہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے؟ حضرت خضر کو کس نے یہ علم دیا کہ یہ دیوار جو گرنے والی ہے اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ پوشیدہ ہے؟ بس اگر تم انکار کرو گے تو قرآن کا انکار کرو گے۔ مرحلہ صرف یہ ہے۔ شرک کے لیے ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا، شرک وہاں سے شروع ہوتا ہے جب خدا کے مقابل میں کسی کا قائل ہو جایا جائے۔ استقلالاً کسی کے لیے ہم کسی بات کے قائل ہو تو شرک ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے رزق دینا اللہ کا کام ہے لیکن سارا عالم اسلام جناب میکائیل کو اس کے اوپر مامور سمجھتا ہے، موت اللہ کا کام ہے لیکن جناب عزرائیل کو سارے کے سارے اس پر مامور سمجھتے ہیں، تو یہی بحث شرک سے خارج ہو جاتی ہے۔ ہم بھی جن کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں تو وہ خدا سے مستقل ہو کر نہیں کرتے بلکہ خدا کی اجازت سے کرتے ہیں۔ بس اب جس طرح سے خدا کہتا ہے کہ میں نے جس کو کہہ دیا کہ یہ کرنے والا ہے اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ صرف اس کا نہیں میرا بھی دشمن ہوگا، اسی طرح سے اللہ کے بنائے ہوئے کا جو انکار کرے گا وہ صرف اس کا دشمن نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ اہل بیت اطہار ائمہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی علم، کوئی طاقت یا کوئی بھی شے مستقلن ہوں اور خدا کے مقابلے پر ہو، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان کے تمام مقامات ان کو اللہ نے عطا کیے۔ اب یہی مقامات سمجھنے کے لیے یہ سارے واقعات ہیں۔ تبوک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کہتے ہو کہ علم تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اس لیے مولا کائنات کو لے کر گئے، تو اگر پیغمبر کو علم تھا کہ جنگ نہیں ہوگی تو اتنا بڑا لشکر کیوں لے کر گیا؟ اب یہ بظاہر میرے اور آپ کے لیے ایک تضاد بنتا ہے کہ ایک طرف پیغمبر کو اگر یہ معلوم ہے کہ جو خبر ہے وہ جھوٹی ہے، لشکر تیار نہیں ہے اور کوئی جنگ نہیں ہوگی اس لیے حضرت کو لے کر نہیں گئے، تو دوسری طرف سے سوال یہ کہ اگر حضرت کو پتا تھا اول تو گئے کیوں، ثانیاً اتنا بڑا لشکر لے کر کیوں گئے؟ تو اب دونوں باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں حاصل ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت تمام لشکر لے کر گئے اور جاتے جاتے حضرت کو پیچھے چھوڑ کر یہ جملہ کہہ کر گئے کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون و موسیٰ کو تھی اور میرے بعد تم اس جگہ پر میرے خلیفہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نے اسی زمانے میں اپنی وفات کی اور اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی تھی، بس پورے لشکر کو حضرت یہ سمجھانا چاہتے تھے اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ اپنی وفات سے پہلے بتا رہا ہوں میرے بعد خلیفہ ہونے کی اگر صلاحیت کسی میں ہے تو وہ جناب امیر المومنین میں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دیکھیے میں آخری مراحل میں جو کام انجام دے کر جاؤں گا اس کی سند سب سے زیادہ محکم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کسی مقام پر پیغمبر نے مدینہ خالی کرنے سے پہلے کسی کو اپنا وزیر بنایا ہو، کسی کو مدینہ کے احکامات اس کے امور سپرد کیے ہوں گے، لیکن وہاں فرق اور ہے۔ جہاں جنگ کا احتمال ہے وہاں پر حضرت امیر کے ساتھ میرا مولا نہیں جاتا، اس کی وجہ ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لہذا وہاں پر جہاں پہ جناب امیر بھی جا رہے ہوں کسی کو مدینہ کے امور دینا یہ خلافت نہیں کہلاتی، نہ پیغمبر نے اس وہاں پر کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ بالکل اپنی وفات سے پہلے، اب جو مسلمانوں کی تعداد اس سے پہلے رہی ہے وہ بہت مختصر تعداد ہے، آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، 90% مسلمان وہ ہیں جو آخری 2 سال میں مسلمان ہوئے۔ آخری 2 سال کے جو مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ 90%۔ یہ 90% جو پیغمبر کے زمانے میں مسلمان ہمیں ملتا ہے، اب یہ بہرحال ہماری برادران اہل سنت سے سوال ہے کہ وہ کون سا معجزہ تھا کہ جو ساری زندگی مشرک رہنے والوں کو 2 سال میں بہترین مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے ہمارا۔ آپ جائیں اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فتح خیبر کے بعد سے اور فتح مکہ کے بعد سے اکثریت مسلمان ہوئی ہے، تو 90% تو مسلمان وہ ہیں جو آخری 2 سال میں ہوئے، اور 99% یعنی وہ جو درمیان کا 1-9% ہے وہ آخری 5 سالوں میں مسلمان ہوئے۔ اب یہ 5 سالوں میں اور 6 سال میں ہونے والے مسلمان یا آخری 2 سالوں میں ہونے والے مسلمان، یہ ضروری تھا کہ ان کو اجتماعی طور پر یہ بتایا جائے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ لہذا یہ جملہ پیغمبر کئی دفعہ دہرانے کے باوجود خاص طور پر تبوک میں دہرا کر جا رہے ہیں، حضرت کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تاکہ عملاً پتہ لگے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر پیغمبر جانتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی تو اتنا بڑا لشکر لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی بہت چھوٹا سا ہے. آپ جانتے ہیں اور یہ پیغمبر کی سیرت میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ چاہا تھا کہ روم پر حملہ کر کے روم کو فتح کیا جائے, اور اپنی شدید ترین علالت میں بھی آپ نے باقاعدہ اسامہ بن زید کی سربراہی میں پورا لشکر تیار کیا, اور شدید ترین بیماری کے ساتھ حضرت نے ان سارے لوگوں کو مدینہ سے باہر نکالا اور اس لشکر کو بھیجا. یہ جو کام حضرت نے کیا ہے اس کا مقدمہ حضرت نے تبوک میں تیار کیا ہے. اب یعنی اگر ہم تمام سیاسی حالات کو اٹھا کر دیکھیں اس زمانے کے, تو یوں سمجھ لیجئے کہ منافقین جو کرنا چاہتے تھے ان کی جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس کو پیغمبر نے اسلام کے فائدے کے لیے استعمال کیا. یعنی کیا؟ یہ منافقین یہ چاہ یہ رہے تھے کہ پیغمبر کو آخری دنوں میں اس طریقے سے مشغول کیا جائے کہ یہ حضرت کی خلافت کے انتظامات نہ کر سکیں, لہذا اتنا بڑا لشکر تیار کر کے لے کر جانا اور لے کر آنا علی الظاہر آسان بات نہیں ہوتی, بالآخر انسان مشغول ہو جاتا ہے اور تبوک کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پیغمبر کو اس طریقے سے الجھا دیں گے, پیغمبر باہر نکلیں گے, مدینہ پر ہم قبضہ کریں گے, اور پھر وہ ساری صورتحال کہ جو انہوں نے اپنے روم میں موجود ان کی جڑیں تھیں ان کے ساتھ جو انہوں نے پلاننگ کی تھی وہ آمادہ. اب اس پلاننگ کا رد کیسے کرنا ہے؟ پیغمبر نے کہیں یہ بات ظاہر نہیں کی کہ مجھے پتہ ہے جنگ نہیں ہوگی, لیکن اب پیغمبر نے اس پلاننگ کا جواب کیسے دیا؟ پیغمبر نے اس پلاننگ کا جواب ایسے دیا, پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ وہ سازش جو یہ کرنا چاہتے تھے, کیوں؟ اب غور کیجیے گا, میں یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کبھی کسی کے پیچھے رہ جانے پر کسی کو تنگ نہیں کیا, لیکن جب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب یہ جناب امیر کو تانے دے رہے ہیں, جبکہ جناب امیر کی شجاعت اظہر من الشمس ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے بدر میں بھی تلوار کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, احد میں بھی تلوار کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, خیبر میں بھی ان کو اچھی طرح سے یاد ہے کس کی تلوار تھی. بس حضرت کی شجاعت جن کے لیے اظہر من الشمس ہے وہ آ کر حضرت کو تانے دیں, تو مسئلہ تانا دینا نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ حضرت بھی رسول کے ساتھ روانہ ہو جائیں, کوئی ایسی بات کی جائے کہ حضرت چلے جائے تاکہ ہماری پلاننگ کے مطابق مدینہ خالی ہو اور ہم پیغمبر کے پیچھے مدینہ پر قابض ہوں اور پھر وہ سارے کا سارا ہو جائے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. لہذا پلاننگ بڑی زبردست تھی. اب پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, لاؤ بڑا لشکر تیار کرو, اگر وہ حملے کے لیے تیار ہے ہم بھی تیار ہیں, چلیں گے. لیکن جاتے جاتے سب سے مضبوط پلر اپنی جو سپاہ ہے اس کا سب سے اہم ترین سپہ سالار اس کو پیچھے چھوڑ کر جانا دونوں باتیں بتا رہی ہے, ایک کہ پیغمبر یہ بھی جانتے تھے کہ تم نے پیچھے پلاننگ کیا بنائی ہوئی ہے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہاں جنگ نہیں ہونے. لہذا حضرت نے کیا کیا؟ حضرت امیر کو پیچھے چھوڑا اور خلیفہ بنا کر وہ ساری کی ساری پلاننگ کینسل کر دی. اور جب انہوں نے یہ آزار اور اذیت دی تو لازمہ تھے حضرت مولا کائنات سے جتنی محبت کرتے ہیں اس میں حضرت یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ میری زندگی میں کوئی امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیٰ چھوٹا سا تانا بھی دے. بس اب سیرت پیغمبر یہ ہے کہ حتیٰ چھوٹا سا تانا بھی پیغمبر مولا کائنات کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. تو اب مسلمان مل کر یہ بتائیں کہ جہاں سے 100 سال پیغمبر کے ممبر سے مولا کائنات کو سب و شتم کیا گیا ہوگا تو مولا اب رسول گرامی اسلام کو کتنا سخت گزرا ہوگا, کس قدر ناگوار گزرا ہوگا. لہذا اب جب چلے ہم غور کیجیے گا, یہی کہ پیغمبر اللہ کے اذن سے علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں, پیغمبر کیوں لے کر گئے؟ دوسری وجہ اس لیے کہ خود پیغمبر کا اپنا پلان یہ تھا کہ روم پر حملہ کیا جائے, یہ پلاننگ تھی, اور اس پلاننگ کے لیے مناسب وقت مناسب کیفیات درکار تھیں, لیکن اس کو پیغمبر نے بہانہ بنایا. اور آج کل جو ہمارے ہاں جنگی مشقوں کے نام پر ہر دنیا کی آرمی کام کرتی ہے اس کو پیغمبر نے جنگی مشق قرار دیا اور ایک بڑا لشکر لے کر روم کی سرحدوں پر پہنچ گئے. اچھا آپ اتنا انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا, ان منافقوں کی پلاننگ میں بھی یہ نہیں تھا, ان کی تو اصل پلاننگ یہ تھی کہ مدینہ خالی ہوگا ہم قبضہ کریں گے, بعد میں جب یہ پلٹ رہے ہوں گے تو وہاں روم سے حبلہ ہو جائے گا، یہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، اور ہم قابض ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا، یہاں امیر کو چھوڑ دیا اور وہاں اتنا بڑا لشکر لے کر چلے گئے کہ جب روم کی سرحدوں پر یہ لشکر پہنچا ہے تو پھر اس کے بعد رومیوں نے جو حملے کی پلاننگ بنائی تھی ان کے اندر جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ اسلام پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر سکیں. بحث میرے پاس بہت ہے، تاریخ کو کبھی تحلیل کرنے بیٹھیں پورے کے پورے نقشے الٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہ خود مسلمانوں سے ایک سوال ہے کہ پیغمبر گرامی روم پر پہلے حملہ کرنا چاہتے تھے، تو کیوں پیغمبر کے بعد لوگوں نے پہلے روم پر حملہ نہیں کیا اور پہلے ایران پر حملہ کیا؟ یہ سوال ہے نا بھائی. پیغمبر چاہتے تھے کہ پہلے روم پر حملہ ہو، اسامہ کی سربراہی میں لشکر بنا کر روم بھیجا گیا. فرض کرو کہ تم نے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا، تو اگر تم پیغمبر کے ماننے والے تھے تو کرنا کیا چاہیے تھا کہ جو کام پیغمبر کے زمانے میں نہ ہو سکا پیغمبر کے فوراً بعد ہوتا. لیکن پیغمبر کے بعد روم پر حملہ نہیں ہوا، پہلے حملہ ہوا ایران پر. تب اس کی وجوہات ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہذا عزیزان من، مولا کائنات کے حوالے سے پیغمبر کی زندگی میں جو سب سے اہم ترین رخ ہے وہ یہ ہے کہ از ابتدائے بعثت پیغمبر اور رسالت پیغمبر تا انتہائے رسالت، جس چیز کو مولا کائنات کے حوالے سے پیغمبر نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ اپنے بعد حضرت کی خلافت اور جانشینی پیغمبری ہے. لہذا دعوت ذوالعشیرہ کی ابتدائی ترین دعوت سے لے کر اپنی شہادت سے پہلے یہ کہنا کہ لاؤ میں تمہیں لکھ کر دے دوں، اور جب لوگ نہیں لکھ کر آئے تو یہ حدیث کے میرے بعد تمہارے لیے کون ہے ہدایت کا منبع، وہاں تک کہ احادیث پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین رخ کیا ہے، یعنی پیغمبر نے جہاں اسلام پہنچانا، جہاں قرآن پہنچانا ان کی اہم ترین ذمہ داری تھی، انہی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری مولا کائنات کی ولایت کا اقرار اور نسب امامت حضرت امیر المؤمنین. لہذا پیغمبر گرامی اسلام کے حوالے سے آیت کے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب وہ چیز کو جو اللہ نے تمہیں بھیجی ہے اسے پہنچاؤ، کہ اگر تم نے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اس مقام تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود پیغمبر کی نبوت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے، نسب ولایت و امامت حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام. خوب اب اسی نسب کے لیے حضرت نے ایک نہیں، میں نے عرض کیا کہ اگر ہم تلاش کریں تو 13 سے زیادہ مقامات ہیں کہ جہاں پر پیغمبر نے بار بار حضرت امیر کے لیے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے نسبت. حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے جو نسبتیں ہیں ان میں تقریباً 6 نسبتیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن نے کہا ہے.
اخاہو ہارون، سب سے پہلی نسبت پیغمبر اور جناب حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان کیا ہے؟ اخوت. پیغمبر کے حوالے سے اگر اخوت کی بات کی جائے، اچھا آپ جانتے ہیں کہ یہی حدیث جال کی گئی ہے، گڑی گئی ہے پیغمبر مولا کائنات کے علاوہ اور بھی اصحاب کے اس وقت. اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، تو کم از کم نقل کرتے ہوئے تھوڑی سی عقل استعمال کرو. جب حضرت نے کہا ان تمنی بے منزلت ہارون بن موسیٰ، تو حضرت متوجہ ہیں کہ سب سے زیادہ جو کنیکشن اللہ نے دو نبیوں کے درمیان کہیں کسی کا بیان کیا ہے وہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، لیکن کہیں قرآن نے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل سے ان کے درمیان رابطے کو بیان نہیں کیا. حضرت ابراہیم کے حضرت لوط سے خالہ جات بھائی کا رشتہ، لیکن کہیں اللہ نے اس سے زیادہ ان کے درمیان رابطوں کو بیان نہیں کیا. حضرت سلمان اور حضرت داؤد باپ بیٹے کے رشتے ہونے کے علاوہ صرف ایک وراثت حضرت داؤد ہے جس کو اللہ نے بیان کیا, اس کے علاوہ رشتوں کو بیان نہیں کیا. جناب زکریا, جناب یحییٰ, جناب عیسیٰ کے درمیان رشتے داریاں ہیں, تعلقات ہیں, لیکن اللہ نے کسی کے بھی تعلقات کو اور ان کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو بیان نہیں کیا. واحد حضرت موسیٰ اور ہارون ہیں کہ جن کے درمیان میں رابطوں کو اللہ نے بطور خاص بیان کیا. اب پہلا راستہ اخوت کا ہے. اب یہ اخوت کا رابطہ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر نوع کی اخوت اگر پیغمبر کی کسی اور سے ثابت کر دیتے ہو تو وہ شاید اہلیت پیدا کر لیں کہ اس مقام پر آ جائے. میں کیوں کہہ رہا ہوں ہر طرح کی؟ اس لیے کہ کم از کم دو طرح کی اخوتیں ہمیں ابتداء اسلام میں نظر آتی ہیں. ایک اخوت اخوت نسبی ہے, بھائی ہونا. یہ نسبت پیغمبر کی اگر کسی سے ثابت ہوتی ہے, اپنا کوئی سگا بھائی نہیں ہے تو اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ چچا داد بھائی ہیں. ہو سکتا ہے کہ چچا داد ہونے کی نسبت سے اور بہت سارے جو چچا داد بھائی ہیں وہ حضرت کے ساتھ شریک ہو جائے, اس کا امکان موجود ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر نے صرف اور صرف کسی نسبت کو جاری رکھا؟ نہیں. آپ جانتے ہیں مدینہ میں آنے کے بعد پیغمبر نے ایک اور اخوت کے سلسلے کو جاری کیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا سوائے بابائی کا اعداد کے. اور پھر جب حضرت کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنانا اور حضرت پہنچے ہیں تو آپ نے فرمائی یا علی تم نے میں اس لیے چھوڑا کہ تم میرے بھائی ہو, اور یا علی یاد رکھنا تم صرف دنیا میں میرے بھائی نہیں ہو بلکہ آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. آپ ایسی اخوت اگر کسی اور کے لیے ثابت کر سکتے ہو تو لا کر اس مقام پر ثابت کر دو, نہیں ہے تو پھر مولا کائنات کے علاوہ کوئی پیغمبر کا اس طریقے کا بھائی نہیں. دوسرا مقام قرآن میں سورہ مبارکہ طہٰ میں حضرت موسیٰ کے اعتبار سے دعا جو انہوں نے کی کہ پروردگار محبوب وقت میں لسانی یفقہوا قولی یسر لی امری, پھر فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے پروردگار میرے لیے میرے ہی اہل میں سے میرے وزیر کو قرار دے. کون؟ میرا بھائی ہارون. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں پر علماء نے بڑی مفصل بحث کی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر فرعون کا مقابلہ کرو, تو اگر حضرت موسیٰ کو اپنے لیے کوئی وزیر منتخب کرنا تھا, اپنا کسی کو ساتھی بنانا تھا تو حضرت موسیٰ یہ کام خود بھی انجام دے سکتے تھے, لیکن حضرت نے دعا کی کہا پروردگار تو قرار دے. بھائی تو آپ نے ہیں, آپ کا ہے, جانتے آپ ہیں, ساتھ آپ کے رہے گا, تو آپ خود کہہ دیں کہ اے ہارون تم اس کام میں میری مدد کرو. لیکن حضرت کا خدا سے دعا کرنا یہ بتا رہا ہے امور دین میں حتیٰ نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو خود سے بنا دے. تو جب نبی اپنے بھائی کو خود سے نہیں بنا سکتا تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم دین میں آ کر کسی کو اللہ کے لیے اور نبی کے لیے اور دین کے نظام میں کسی کو کوئی مقام عطا کرو. حضرت ہم دعا کر رہے, اللہ نے کہا ہم نے دعا قبول کیا, ہارون کو اس کا وزیر منتخب کیا. وزیر اور پھر ایک مقام پر جہاں پر سورہ آرام کے فرمایا مخلوفنی فی قومی. ابھی ایک ساتھ دو مقامات بیان کرنا چاہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ سکے. مخلوفنی فی قومی یعنی کہ میرے بعد میری قوم میں خلیفہ تو رہتا. بس دو عنوان ہیں جو ایک ساتھ سمجھ جاتے ہیں, سن اور آپ بتاتے ہیں, ایک خلافت اور ایک وزارت. اگر دونوں ایک ہی چیز ہے تو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقام کیا ہے؟ مقام تو تم وزارت کے یاد رکھیے گا کہ وزارت کا عہدہ اصل کے ساتھ معاون ہوتا ہے. لہذا سورہ طہٰ میں جہاں کہا کہ میرا وزیر بنا میرے اہل میں سے میرے بھائی کو, پھر آگے فرمایا کہ پشت اذری اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر, اس سے زیادہ مرحلہ آگے, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور پروردگار اس کو میرے امور میں میرا شریک قرار دے. پس حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ دو مزید نسبت اور کیا ہوئی؟ ایک نسبت یہ ہوئی کہ حضرت ہارون کو نہ صرف وزیر بنا بلکہ میری کمر کا مضبوط کرنے والا بنا, یعنی میرے لیے باعث قوت قرار دے, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي بلکہ میرے امر نبوت میں اس کو میرا شریک قرار دے. بس شراکت کا امر نبوت. اب یہ وہ کام ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے, جن نسبت میں قرآن نے بیان کی. تو اب اگر آ کر دیکھا جائے تاریخ میں حضرت کی قبر مضبوط کرنے والا کون ہے؟ تو مولانا کائنات کے علاوہ پورے تاریخ اسلام میں کوئی ایک بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس نے حضرت کی قبر کو جیسا حضرت امیر نے مضبوط کیا کسی نے کفر باپ میں جیسا. مسئلہ رہ جاتا ہے امر نبوت میں شراکت کا. اور اب یہاں پر ہم جب یہ بحث کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم نبوت کے ساتھ شریک قرار ہو. نہیں, ہم نہیں قرار ہیں, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہم تو اگر آپ کو تاریخ جو آپ کی اپنی مستند تاریخ ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آیات نازل ہو رہی ہیں سورہ توبہ کی, اور پیغمبر کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر مکے میں اعلان کرو کہ اس کے بعد سے مشرکین کا داخلہ یہاں ممنوع ہے. اب یہ آیات لے کر جانے کا جو مسئلہ, اب حضرت نے یقیناً چاہتے ہیں کہ خدا کا امر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو, تو آپ نے آپ نے کہا بھائی یہ آیات ہیں اور یہ ہم پہنچانی ہیں. تو اب یہاں پر بہت سو کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ چلو اور کچھ نہ کر سکے, عرب نہیں مل سکا, شجاعت ہی نہیں, صحابت پائی نہیں جاتی, اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. چلو یہ آسان سا کام ہے. ایک ہمارے ہاں کہتے ہیں جیسے آج کل وہ موٹر سائیکل پہ لے کر جاتے ہیں سامان, کہ چلو اور کچھ نہیں کر سکے یہی ایک کام کر دیں, یہ آیات لے کر وہاں پر چلے جائیں. تو اس کام کے لیے کسی کو آگے بڑھایا گیا, صحابی رسول کو کہا گیا کہ بھائی یہ ہیں یہ لے کر جائیں گے, سب نے مل کر انہیں کو کہا یہ لے کر جائیں گے. حضرت نے بھی بات مان لی کہ بھائی ٹھیک آپ لے جائیں. ابھی انہوں نے مدینہ سے مکہ کی طرف کچھ سفر طے نہیں کیا تھا, جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ پہلے پر فوراً واپس بلاؤ, فوراً واپس بلاؤ. کیوں؟ خدا یہ کہہ رہا ہے یا یہ آیات آپ خود لے کر جاؤ یا اسے بھیجو جو تمہارے جیسا ہو. تو سوال یہ ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے آیات کا پہنچانا کس لیے ذمہ دار ہو. الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ہم نے پیغمبر کو بعثت پہ کیا, مبعوث کیا کس لیے؟ تاکہ یہ تمہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنا سکیں. تو صرف ابتدائی مسئلے میں کہ جہاں پر قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا ہے اس مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کا انتخاب کرتا ہے جو پیغمبر جیسا ہو سکے, اور اس مرحلے میں بھی کہ جہاں کام پیغمبر کا ہے لیکن ملائکہ آیات کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر یہ آیات وہاں تک پہنچاؤ. بس تمام نسبتیں حضرت کے لیے ساتھ. وزارت و خلافت کا عرض کر دوں اپنی خدمت میں, وزارت معاون ہوتا ہے زندگی, بس ایک نہیں کتنے ہی مقامات ہیں کہ جہاں پر پیغمبر نے اپنی وزارت کے عنوان سے حضرت امیر کو سامنے رکھا. اور اب آپ غور کیجیے گا, دنیا کا نظام ہے وہ اسی طرح سے کہ جب کوئی حکومت بنتی ہے اس کے سربراہ کے نیچے اس کے گزارا, اس کے گزارا جتنا مرضی اچھا کام کرے جو مرضی کام انجام دے, وہ سارے کے سارے جو کام ہیں وہ اس صدر یا اس وزیر اعظم کے زمرے میں چلے جائیں. کیوں؟ کہ بھائی حکومت اس کی ہے. بھائی کام تو بڑا وزیر نے کیا, کہا وزیر نے کیا, لیکن وزارت کا معنی ہی یہ ہے کہ کام یہ کرے گا کہلائے گا اس کا. وزارت اسی لیے دی جاتی ہے. کس کا؟ صدر کا. بس یاد رکھیے گا وزارت کی ضرورت ہمیں جہاں پڑتی ہے وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ عقلی طور پر. کبھی اکیلا وزیر اعظم تو سارے کام نہیں کر سکتا, اکیلا صدر ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا, لہذا وہ ایسے مقامات کے لیے وزیروں کا انتخاب کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا وہ کون سا رخ تھا کہ جس کے لیے پیغمبر کو کسی ایسے وزیر کی ضرورت تھی؟ اگر ہم ذرا سا چیزوں کو کھولنا شروع کریں, بعض مطالب کو دیکھنا شروع کریں, واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے مطالب کو خود بخود ظاہر کریں. مثلا پیغمبر کا مقام خاتم النبی جی, ختم رسالت پیغمبر, یہ مقام خاتم النبی جی اپنے اندر ایک بہرا بڑا مقام ہے. یعنی تمام سلسلہ نبوت کو جس نے اختتام دینا ہے وہ مقام کون سا ہے؟ مقام خاتم النبی جی. یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ تھا. اس مقام خاتم النبی جی کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری کیا تھا؟ ایک ضرورت دنیاوی اعتبار سے, ایک ضرورت کیا تھی؟ کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا نہ ہو. یہ ضرورت تھی. کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ گزشتہ انبیاء کا جتنا سلسلہ چلا آیا ہے وہ انبیاء کی اولاد نہیں جانے لگا ہے. اب اگر پیغمبر کی کوئی مذکور اولاد یعنی پیغمبر کا کوئی بیٹا ہے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ ایسا پیدا ہو جائے جو کہ ہمارے کہنے کے باوجود کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت کے بیٹے سے سلسلہ نبوت کو جاری رکھے. تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں. کیوں؟ تاکہ پروردگار اس سلسلے کو بند کرنا چاہتا تھا. اب اگر پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو آج تک اسی لیے پیغمبر سے آگے نبوت چلانے کے لیے کسی نے یہ ذریعہ اختیار نہیں کیا اور حاکمیت اس اعتبار سے محفوظ ہوئی. اب یہ ضرورت تھی, لیکن وہاں سے ضرورت یہ بھی تھی کہ یہ سید المرسلین ہے, اگر ہدایت کا سلسلہ اس کی پشت سے آگے نہ چلے تو کل کو کئی انبیاء قیامت کے لیے یہ انتخاب تو کر سکیں گے کہ یا رسول اللہ
ہماری پشت سے اتنے نبی تھے, ہماری پشت سے ہدایت کے اتنے چراغ جلے, آپ کی پشت سے کوئی چراغ نہیں جلا. تو حضرت کی پشت سے چراغوں کو جاری کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر بھی ایک وزارت دی ہے. وہ وزارت کس کے پاس ہے؟ وہ وزارت حضرت امیر کے پاس ہے. لہذا فرمایا یا علی, ہر ایک کا شجرہ اس کے باپ سے شروع ہوتا ہے, لیکن میری ذریت کا شجرہ تیرے سے شروع ہوگا, تیرے صلب سے جاری ہوگا. یہ وزارت ہے جہاں معنی آ رہا ہے. دوسرا معنی کون سا ہے؟ دوسرا معنی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر, رحیم بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا. یہاں بحث اپنی جگہ مفصل ہے لیکن اشارتاً عرض کر دوں, جب یہاں پر مصدر استعمال کیا جاتا ہے یعنی کیا آپ مجسم رحمت ہیں. اب اس تجسم رحمت سے جو اس چیز کا اختلاف پڑ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی مجسم رحمت ہو اور اس کے ہاتھ سے قتال ہو, یہ چیز معنی ہو جاتی ہے رحمت کے معنی. تقریباً کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے, واحد مقام مقام قتال ایسا ہے کہ جہاں پر, کیوں؟ اس لیے کہ قتال اگر برحق بھی ہو تب بھی کیفیت قتال رحمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. کیفیت قتال قتل کرنا یہ کسی بھی طرح سے رحمت کے ساتھ جم, چاہے برحق ہو اس طریقے سے جم نہیں ہوتی. لہذا آپ کے مقام رحمت للعالمین کے لیے معنی ہے کیا چیز کہ آپ قتال کریں. لہذا یہاں پر اس معنی کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا وزیر چاہیے کہ ہاتھ اس کا ہو, تلوار اس کی ہو, کام پیغمبر کا کہلائے. لہذا ان تمام مقامات پر حضرت نے, اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر کو وزیر ایسا مل گیا کہ جس جگہ بھی ضرورت ہوگی اس اکیلے کی وزارت کافی ہے, لہذا جس کے لیے ایک وزیر ایسا ہو اس کو دوسرے کسی وزیر کی ضرورت نہیں پڑی. لہذا اب تیسرا اور آخری مرحلہ خلافت کا, تفصیل اس کی بارہ رہ جائے گی. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ایک جگہ اور ہم نے پہنچنا ہے, وعدہ ہے, کوشش ہماری یہ تھی کہ 9 بجے سے پہلے سلسلہ شروع ہو جائے, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. خلافت کے لیے یاد رکھیے گا کہ خلافت دو چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے. ایک, خلافت کا جو لفظ ہے اس کے معنی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ خلیفہ زمانے میں ہو, اصل کے ہوتے ہوئے بنے. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کے معنی میں جو بلا فصل کی کیفیت ہے وہ اس لفظ کے اپنے اندر موجود ہے. مثلا ایک مثال دوں اور پھر بات کو ختم کروں. قرآن کہتا ہے کہ اختلاف لیل و نہار میں اللہ نے اپنی آیات کو, اپنی نشانیوں کو چھپایا ہوا. اختلاف لیل و نہار, یہاں سے اختلاف کا معنی ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں ہے, بلکہ اختلاف کا جب آپ ترجمہ جا کر پڑھیں گے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. اختلاف لیل و نہار سے کیا مراد ہے؟ ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا. اب ایک کے پیچھے دوسرے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے کہ جیسے ہی رات جاتی ہے دن اس کی جگہ موجود ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رات چلی جائے اور دن نہ آیا ہو. اسی طرح سے جیسے ہی دن جاتا ہے رات اس کی جگہ موجود ہوتی ہے, بلا فصل ہوتی ہے. کوئی ایک مقام پر بھی اگر فصل ایجاد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے نہ رات ہے نہ دن, ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا, یا رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے. بس ان کا بلا فاصلہ آنا خود اس بات کا ایک ثبوت اور اس بات کی تائید کرتا ہے کہ خلیفہ زندگی میں انتخاب ہو. کیوں؟ اگر آپ زندگی کے بعد تصور کریں گے تو جو بھی تصور آپ رکھیں چاہے چند ثانیوں کا بھی آ جائے لیکن فاصلہ آ جائے گا. لہذا بلا فصل کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ زندگی میں ہو. لہذا حضرت موسیٰ بھی ابھی میقات پر جاتے ہیں اور جاتے ہوئے ابھی زندہ ہیں, موجود ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں, وخلفنی, میرے بعد میری قوم میں میرا خلیفہ تم ہو گئے یا نبی اللہ, ابھی آپ گئے نہیں ہیں. تو یہی جواب ملے گا, اپنی زندگی میں اس لیے بنا جا رہا ہوں کہ جیسے ہی جاؤں کوئی فاصلہ ایجاد نہ ہو, فوراً میرا خلیفہ میرے بعد موجود ہو. تو اب پیغمبر کے بعد اگر کسی کو خلیفہ ہونا ہے, یہ جو ہم بلا فصل کہتے ہیں یہ ہم کسی اور مقصد کی وجہ سے کہتے ہیں, یہاں پر کوئی اور ہمارا ہدف ہے, ورنہ ہمارے نزدیک پیغمبر کا خلیفہ سوائے مولا کائنات کے کوئی نہیں ہے. ہاں اس حیثیت میں ہمیں بلا فصل کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ ہے, جیسے ہی پیغمبر جائیں گے اس کی جگہ پر موجود ہوگا. اب خلافت کا جو ہونا ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نہیں ہوتا, غور کیجئے گا. خلیفہ کو اردو میں جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے قائم مقام. اب ہمارے ہاں بھی نظام میں قائم مقام ہر جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے بعد اپنا کوئی نائب یا قائم مقام ضرور بناتی ہے. جتنی بھی ریاستیں ہیں, جتنی بھی ہمارے آرگنائزیشنز کے مدیر ہیں, اس کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, سب نے اپنا قائم مقام بنایا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قائم مقام ضرورت بھی صرف اس کو ہوتی ہے. اب ایک کلر کو اپنے بعد قائم مقام کی ضرورت نہیں ہے, اسٹینو ٹائپس کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تم نہیں کرو گے تو نیچے اور بہت سارے ہیں, لیکن جو اوپر ہوتا ہے سب سے اوپر, اس کو اپنے لیے ڈپٹی کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ڈپٹی یا سیکٹری کا ہوتا ہے یا چیف سیکٹری کا ہوتا ہے. جو بڑے عہدے ہیں ان کا ڈپٹی ہوتا ہے, ان کا نائب ہوتا ہے, صدر کا نائب ہوتا ہے, وزیر اعظم کا نائب ہوتا ہے. اب نائب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, پہلی بات اس نائب کو ہم اسی زمانے میں انتخاب کرتے ہیں, یعنی جیسے ہی وزیر اعظم بنتا ہے تو جب وہ اپنے لیے دوسری وزارتیں بنا رہا ہوتا ہے اسی میں اپنے لیے نائب وزیر بناتا ہے. صدر انتخاب ہونے کے بعد جو دوسری چیزیں بناتا ہے اسی وقت اپنا نائب مقرر کرتا ہے. اب نائب مقرر ہونے کے بعد جیسے ہی وزیر اعظم کہیں گیا, جیسے ہی صدر کسی دورے پر گیا, تو کیا وہ نائب بھاگ کر آ کر اسی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی صدر صاحب کہیں جائیں میں جاؤں اور بھاگ کر صدر صاحب کی کرسی پر بیٹھ جاؤں. یا وزیر اعظم کا نائب ہے, جیسے ہی وزیر اعظم چاہیں میں فوراً جاؤں اور ان کی کرسی پر بیٹھ جاؤں. تو کیا کہا جاتا ہے, کہا بھائی کرسی پر بیٹھنے سے آپ نہ وزیر اعظم بنیں گے اور نہ صدر بنیں گے, آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں. آپ کی نیابت کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے امور میں, جو ان کے امور ہیں ان میں خلافت کریں گے, یعنی جو کام وہ چھوڑ کر گیا ہے اسے چلائیں. تو بس اب پیغمبر کے بعد اگر خلیفہ تلاش کرنا ہے تو کرسی تلاش مت کرو, یہ دیکھو کہ پیغمبر کے بعد رسالت کے امور کون جاری کر رہا ہے. لہذا عزیزان من, ایک نسبت حضرت ہارون کی زیادہ اور ایک نسبت مولا کائنات کی زیادہ, یعنی ایک نسبت حضرت ہارون میں ایسی ہے جو مولا کائنات میں نہیں, اور ایک نسبت حضرت مولا کائنات کے پاس ایسی جو ہارون میں نہیں. یعنی اگر اس کو بھی میں کہوں تو شاید پروردگار بیلنس کر رہا ہے. حضرت ہارون تمام نسبتیں رکھنے کے باوجود بھی وسیع حضرت موسیٰ نہیں, لیکن نبی ہے. حضرت امیر نبی نہیں ہیں لیکن اس کے بعد وسیع یہ پیغمبر ہیں. اب یہاں پر کبھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, حضرت ہارون کا الگ سے نبی ہونا شاید وہ فضیلت نہیں لے کر آتا جو حضرت مولا کائنات کا وسیع خاتم النبی ہونا فضیلت لے کر آتا. لہذا ان تمام فضائل کے باوجود یہ ظلم ہے حضرت امیر پر کہ 25 سال میرے مولا کو اپنے گھر میں اس طریقے سے گزارنے پڑے کہ میرا مولا کنویں تلاش کر رہا ہے, کوئی ایسا نہ ملے کہ جس سے حضرت اپنے دکھوں کو بیان کر سکے. لہذا اپنے آپ کو کمر تک کنویں میں ڈال کر اپنے گلے اور شکوے کنویں کے حوالے کر رہا ہے. زخم تو بہت ہے نا دل پر امیر کے لگے. علی جیسا کوئی شجاع ہو اور اس کے سامنے اس کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھا لے.
زہرا جیسی زوجہ حضرت کے سامنے کرو دیوار کے درمیان آ جائے، محسن جیسا بیٹا آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائے، یہ دکھ علی کے لیے بہت ہے۔ لیکن عزیزوں تقریباً یہی شبیں ہیں، 19ویں کی شب جو کل آنے والی ہے، روایت کے مطابق جناب ام کلثوم نے دعوت کی گھر پر، حضرت گئے اور پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا بے چین بابا کو کبھی نہیں دیکھا جیسا اس شب دیکھا۔ بار بار باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد اپنی گاڑی کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں یہی وہ شب ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہی وہ شب ہے جس کا وعدہ کیا۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے حضرت کو بشارت دی تھی کہ یا علی اسی ماہ مبارک کے رمضان میں تمہاری ریش کو تمہارے سر کے خون سے خطاب کیا جائے گا، اور حضرت اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب فجر کی نماز کے لیے حضرت گئے اور مسجد میں اپنے ملجم نے آپ کے سر اقدس پر تلوار کا ضرب دیا۔ تلوار کی ضربت بھی شدید تھی اور اس میں لگے ہوئے زہر کا اثر تھا، اور فرمایا کہ اس ملعون کی تلوار لگی بھی اس مقام پر تھی جہاں جنگ خندق نے عمر بن عبد البر کے بعد کی ضربت حضرت کے سر پر لگی، سر شکافتہ ہو گیا، حضرت محراب حضرت کے خون سے تر بتر ہو گئی۔ بیٹوں نے آگے بڑھ کر حضرت کو جب سنبھالا اور گود میں نماز کو ختم کرنے کے بعد امام حسن مصطفیٰ نے اپنی گود حضرت کے ساتھ رکھا اور رومال سے حضرت کے سر کو باندھا، تو اب حضرت دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے رو رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ رو رہے تھے، امام علی حضرت کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ نہیں میرے بیٹے حسن ایسی کریا نہیں کرتے۔